معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور، پاکستان ہے۔ اس بار آپ سن رہے ہیں اشرۂ مبشرہ۔ جی ہاں، ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات، واقعات اور انوکھی باتیں 4 حصوں میں پیش ہیں، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیک وقت دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، آخر کوئی بات تو تھی کہ انہیں اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ انبیاء کے بعد یہ 10 صحابہ ان میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی سند عطا ہوئی۔ ان حالات میں ذہنوں میں قدرتی طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ لوگ کیا تھے، کیسے تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، کیا خدمات تھیں کہ انہوں نے یہ عظیم مرتبہ پایا۔ ان 4 حصوں میں ذہنوں میں ابھرنے والے ان سوالوں کا جواب بخوبی آپ کو ملے گا۔ دلچسپ ترین پیرائے میں یہ انوکھا تجربہ ہے، اور یہ تجربہ ہم آپ کی خدمت میں بہت اعتماد سے پیش کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اور آپ اس سلسلے سے بہت کچھ حاصل کریں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں اشرۂ مبشرہ کا 3 حصہ۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔
یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔
صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر اشرۂ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ ان جلیل القدر شخصیات میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم خلفائے راشدین ہیں، جنہیں ہدایت یافتہ فرمایا گیا۔ ان کے فضائل کا تو حساب ہی نہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا سعد بن ابی وقاص وہ بزرگوار ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں والدین تک سے علیحدگی اختیار کر لی۔ نیز ان کی قیادت میں عرب، شام، عراق اور فارس فتح ہوئے۔ قیصر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں قبضے میں آئیں۔ روم اور فارس کی سلطنتیں اسلام میں داخل ہوئیں۔ سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر وہ بلند پایا بزرگ ہیں جن کی صداقت اور جان نثاری کے نمونے دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید وہ بلند مرتبہ بزرگ ہیں جن کی سچائی اور خلوص کی مثال ڈھونڈے سے نہ ملے گی۔ ثابت قدمی اور مستقل مزاجی گویا ان پر ختم تھی۔ اشرع مبشرہ کے دوسرے حصے میں سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ اب آپ کو اشرع مبشرہ میں سے پانچویں صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا حال سناتے ہیں۔ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے کوئی 25 سال بعد پیدا ہوئے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا آپ اس وقت 15 سال کے تھے۔ اس طرح وہ 596 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام طلحہ رکھا، کنیت ابو محمد تھی، یہ ان کے بیٹے کے نام پر تھی۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا، یہ شاخ عزت اور مرتبے میں کسی سے کم نہیں تھی۔ باپ کا نام عبید اللہ تھا، آپ ابو بکر صدیق کے قریب رشتہ دار تھے۔ سلسلہ نسب آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، والدہ کا نام صعبہ تھا، انہیں رسول اللہ کی صحابیہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ لمبی عمر پائی اور سیدنا عثمان کے دور میں فوت ہوئی۔ سیدنا طلحہ کے بچپن کے حالات کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور قریش کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو نبوت کے وقت لکھے پڑھے تھے۔ جوانی کی عمر کو پہنچے تو باپ دادا کی تجارت کا پیشہ اختیار کیا، بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، اس لیے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر شروع کر دیا۔ عمر کا 16 سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اسلام لانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کے شہر بسرا گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک گرجے میں ایک عیسائی درویش کو دیکھا جو پوچھ رہا تھا کہ آج کل مکے سے کوئی شخص آیا ہوا ہے۔ میں فوراً اس کے نزدیک گیا اور کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا احمد نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ میں نے کہا کون احمد؟ اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ہماری کتابوں کے مطابق یہی ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، وہ دنیا میں آخری نبی ہوں گے، تم واپس جا کر فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ میں بسرا سے مکہ واپس آیا، لوگوں سے پوچھا کیا میری غیر حاضری میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو بکر نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ میں یہ سن کر فوراً ابو بکر کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سچے دین کی طرف بلاتے ہیں، تم بھی ان کی دعوت قبول کر لو۔ میں نے عیسائی عالم سے جو کچھ سنا تھا انہیں بتایا، وہ بہت خوش ہوئے، پھر مجھے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے دین میں داخل کر لیں۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس طرح میں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔
طلحہ بن عبید اللہ کے چچا اور بڑے بھائی عثمان بن عبید اللہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے ابو بکر اور طلحہ دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ کر بہت مارا پیٹا۔ دونوں نے یہ مار صبر اور حوصلے سے برداشت کی۔ قریش کا ایک سردار نوفل بن خویلد تھا، یہ شخص بھی مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ اس نے بھی ابو بکر صدیق اور طلحہ پر بڑے ظلم توڑے، لیکن یہ دونوں چٹان کی طرح اپنے دین پر قائم رہے۔ والدہ بھی شروع میں اسلام کے خلاف تھیں، ان کو اسلام قبول کرنے کی خبر ہوئی تو بہت بگڑی، بہت سختی کی، لیکن بیٹے نے اسلام سے منہ نہ موڑا۔ اللہ کی شان، بعد میں والدہ خود مسلمان ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیہ بننے کا شرف حاصل کیا۔ جب یہ کسی طرح اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تب طلحہ اپنے کاروبار میں پھر سے مشغول ہو گئے، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی باقاعدگی سے حاضر ہونے لگے۔ نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان دنوں سیدنا طلحہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر تھے، یہ شام سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ انہوں نے کچھ شامی کپڑے آپ اور ابو بکر صدیق کو پیش کیے اور بتایا کہ مدینہ کے لوگ بہت بے تابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
پھر وہ مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ سیدنا طلحہ نے چند دنوں کے اندر اندر اپنے کاروبار کو سمیٹا اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ والدہ نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ مدینے میں آپ سعد بن زرارہ انصاری کے مہمان بنے۔ بھائی چارے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو کعب بن مالک کا بھائی بنایا۔ بدر کا مارکا پیش آیا تو آپ نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو کافروں کی خبر لینے کے لیے شام بھیجا۔ جب یہ واپس آئے تو بدر کی لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ آپ دونوں کو لڑائی میں شریک سمجھا گیا، اس لیے کہ انہیں کافروں کی خبریں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ کام بھی لڑائی ہی کا ایک حصہ تھا۔ لہذا مال غنیمت میں سے انہیں بھی ایک حصہ دیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے محروم نہیں رہو گے۔ احد کی لڑائی میں بھی آپ شریک تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو اس وقت جن صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنایا ان میں سیدنا طلحہ بھی تھے۔ کافر بار بار آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی طرف بڑھتے لیکن آپ کے جانصار سر دھڑ کی بازی لگا کر انہیں پیچھے دھکیل دیتے۔ کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو انہیں روکے، ہر موقع پر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے دوسرے جانصاروں کے ساتھ کافروں کو قریب نہ آنے دیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ دوسرے جانصار کافروں کے گھیرے میں آ گئے، اب صرف طلحہ بن عبید اللہ ہی نبی کے قریب رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھ کر آپ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے والے تیروں، نیزوں اور پتھروں کے وار اپنے جسم پر روکنے لگے، اپنے خون میں نہا گئے، جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کی تڑپ نے ان میں ایسی طاقت بھر دی کہ وہ برابر ڈٹے رہے اور تلوار چلاتے رہے۔ غرض بہت دیر تک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسرے صحابہ لوٹ آئے جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ اب سب نے مل کر کافروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ادھر دوسرے مسلمانوں کو بھی پتا چل گیا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی، چنانچہ وہ بھی پھر سے جمع ہو کر لڑنے لگے۔ اس طرح کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے، اس لیے سیدنا طلحہ نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر پر سوار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچایا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، طلحہ بن عبید اللہ نے جنت واجب کر لی۔
کافروں کے بھاگنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے طلحہ کے جسم پر زخموں کو گنا۔ آپ کو تیر، تلوار اور نیزے کے 70 زخم آئے تھے۔ ایک ہاتھ پر ایسا زخم بھی آیا جس کا اثر ساری زندگی رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ دو انگلیاں ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی تھیں۔ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زخم پر زخم کھا رہے تھے تو آپ نے ان کے بارے میں یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، یہ طلحہ نہیں خیر ہے، یعنی طلحہ نیکی اور بھلائی کا نمونہ ہے۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے، احد کا دن سچ پوچھو تو طلحہ کا دن تھا۔ عمر فاروق انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، اے طلحہ، اے احد والے، اے صاحب احد، اے احد کے مرد میدان۔ احد کی لڑائی کے بعد بھی جو لڑائیاں ہوئیں ان سب میں بھی سیدنا طلحہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے 6 سال جب بیعت رضوان ہوئی تو اس وقت بھی سیدنا طلحہ موجود تھے۔ اس کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائیوں میں بھی برابر حصہ لیا، فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے، حنین کی لڑائی میں بھی آپ 12,000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں طلحہ بھی تھے۔ اس لڑائی کے شروع میں بھی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ ایسے نازک وقت میں سیدنا عباس نے مسلمانوں کو اس طرح آواز دی، اے انصار کی جماعت، اے وہ لوگو جنہوں نے درخت کے نیچے اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے کی بیعت کی۔ اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ مسلمان پلٹ پڑے اور نہایت بہادری سے لڑ کر دشمن کو شکست دی۔ تبوک کی مہم کے لیے سیدنا طلحہ نے آپ کی خدمت میں ایک بڑی رقم پیش کی۔ اس رقم کو دیکھ کر آپ نے انہیں فیاض کا لقب عطا فرمایا۔ تبوک کے سفر میں بھی سیدنا طلحہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ 1,00,000 سے زائد مسلمان ساتھ تھے۔ ان میں سیدنا طلحہ بھی شریک تھے۔ جس وقت آپ نے حج کا احرام باندھا، اس وقت آپ اور طلحہ کے سوا کسی کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے۔ حجت الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 11ویں سال وفات پائی۔ آپ کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ان سے بڑے بڑے کاموں میں مشورے لیتے رہے۔ 2.25 سال کی خلافت کے بعد ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے تو طلحہ دل و جان سے ان کے حامی اور مددگار رہے۔ سیدنا عمر ان کا حد درجے احترام کرتے، انہیں اپنی مجلس شورا میں شامل کیا، ان کے مشوروں کی ہمیشہ قدر کی۔ شہادت سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جو 6 نام دیے تھے، ان میں سیدنا طلحہ کا نام بھی شامل تھا۔ سیدنا عثمان کی خلافت پر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا۔ سیدنا طلحہ ان کے دور میں مدینے ہی میں رہے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ مدینے کے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدنا طلحہ نے بھی بیعت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی، ان میں سے بھی اکثر نے سیدنا علی سے بیعت کر لی ہے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، تو وہ سیدنا زبیر اور دوسرے کچھ صحابہ کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملے۔ ان سے درخواست کی کہ قاتلوں کو پکڑ کر شریعت کے مطابق سزا دی جائے، کیونکہ ہم نے اس شرط پر آپ سے بیعت کی تھی کہ آپ مجرموں کو سزا دیں گے۔ سیدنا علی نے یہ سن کر فرمایا، عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کی تعداد 1000 میں ہے، موجودہ حالات میں ان سے قاتلوں کا پتہ چلانا مشکل ہے، ذرا امن ہو لے پھر تحقیق کر کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا۔ ان کا جواب سن کر سیدنا طلحہ اور زبیر مکہ تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ حج کے سلسلے میں مکہ میں موجود تھیں، سارے حالات انہیں بتائے۔ ان حضرات نے انہیں بتایا کہ مدینے کے لوگ بہت پریشان ہیں، وہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور علی باغیوں میں گھر کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں بزرگوں سے مشورہ کیا۔ حالات کو سدھارنے کے لیے بصرہ کی طرف روانہ ہوئیں، کیونکہ وہاں سیدنا طلحہ کے حامی بہت زیادہ تھے۔ راستے میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لشکر کی آمد کی اطلاع ملی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ دونوں فوجیں بصرہ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں۔ صلح کی بات چیت کی بہت کوشش کی گئی۔ سیدہ عائشہ کی طرف سے عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مجبوریاں بیان کی۔ قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود باغیوں نے جنگ چھیڑ دی۔ اب دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی، دونوں طرف سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ آخر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کو شکست ہوئی۔ اس وقت تک انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ لڑائی سازشیوں کی سازش سے شروع ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی۔ اس لڑائی میں چونکہ سیدہ عائشہ اون پر سوار تھیں، اس لیے یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آئے اور سیدنا زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی یاد دلائی۔ آپ نے اس وقت کچھ اس طرح کے الفاظ فرمائے تھے، اے زبیر، تم علی کے مقابلے پر آؤ گے، اس وقت تم غلطی پر ہوگے۔ ان الفاظ کو یاد کر کے سیدنا زبیر لڑائی کے میدان سے ہٹ آئے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر سیدنا طلحہ نے بھی میدان سے نکلنا چاہا، چنانچہ اگلی صفوں سے نکل کر پچھلی صفوں میں چلے آئے۔ اس موقع پر اپنے ہی لشکر کی طرف سے ایک زہریلا تیر آیا، تیر آپ کے پاؤں میں چبھ گیا، آپ اس تیر کے لگنے سے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں سب سے پہلے سیدنا طلحہ ہی شہید ہوئے، اور ظاہر ہے اس وقت تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ تیر ان کے کسی مخالف نے چھوڑا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 10 جمادی الاول 36 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔
آپ کا قد درمیانے سے قدرے چھوٹا، چہرے کا رنگ سرخ و سفید، بدن خوب بھرا ہوا، سینہ چوڑا تھا۔ ذریعہ آمدنی تجارت تھا، حجاز کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے، جس قدر وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ مال عطا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے پیچھے لاکھوں دینار اور ایک بڑی جائیداد چھوڑی۔ آپ کے دسترخوان پر بیسیوں لوگ کھانا کھاتے تھے۔ مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی، 4 لڑکیاں اور 11 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے محمد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ محمد بن طلحہ بہت عبادت گزار تھے، انہوں نے بھی اپنے والد کے ساتھ جنگ جمل میں شہادت پائی۔ سیدنا طلحہ بہت پاکیزہ اخلاق والے تھے، دیانتدار اور سخی تھے، شجاعت تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ صلہ رحمی کرتے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے، کثرت سے آپ کی باتیں سنی، لیکن حدیث نقل کرنے میں حد درجے احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث میں ان سے روایت کی گئی احادیث بہت کم ملتی ہیں۔ اس وقت تک کوئی حدیث بیان نہیں کرتے تھے جب تک ایک ایک لفظ کے بارے میں یقین نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار ایک دیہاتی ان کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ سے دین کے بارے میں کئی باتیں پوچھی۔ فرماتے ہیں اس دیہاتی کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں میرے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھ پر اور کوئی نماز فرض نہیں، ہاں اپنی طرف سے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، یعنی نفل نمازیں۔ پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا میرے ذمے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقط 30، اگر تو اپنی طرف سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یعنی نفلی روزے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکات کا ذکر کیا۔ اس نے پھر کہا اس کے علاوہ بھی کچھ دینا میرے ذمے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ نہیں، لیکن اگر تو اپنی طرف سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے دین کی کچھ اور باتیں بتائیں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس نے کہا میں اللہ کی قسم اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ آپ بہت سمجھدار تھے، پوری طرح جوان نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ لوگوں کو رازداری سے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ تک اسلام کی دعوت پہنچی تو فوراً قبول کر لی۔ باپ دادا کے مذہب پر واپس لانے کے لیے ان پر بہت سختی کی گئی، لیکن انہوں نے تمام سختیاں بہت صبر اور حوصلے سے برداشت کی، لیکن اللہ کے سچے دین کو کسی صورت چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی خوبیاں نکھر کر سامنے آئیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب عطا فرمایا۔ بہادر اور دلیر ہونے کے ساتھ آپ بہت سخی بھی تھے۔ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کنواں مسلمانوں کے لیے خریدا اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اے طلحہ بے شک تم بڑے فیاض ہو۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جن 6 صحابہ کے نام حکومت کے لیے تجویز فرمائے ان میں آپ کا نام بھی تھا، لیکن آپ نے اپنا حق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔
اشرہ مبشرہ میں سے آپ نے 5ویں صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سنا، لیجئے اب ہم آپ کو 6ٹے صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات سناتے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قریباً 28 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام زبیر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہی نام پسند فرمایا۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ قریش کی مختلف شاخیں بنو اسد سے مشورے لیا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی بنو اسد سے تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سیدنا زبیر کی سگی پھوپھی تھیں۔ سیدنا زبیر کا نسب نامہ 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوام سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے، انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور زبیر کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس نسبت سے سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ صفیہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ بہت دانا اور بڑی بہادر خاتون تھیں۔ اپنے بیٹی کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی۔ انہیں اللہ کا ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنایا۔ آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تو والدہ بھی ساتھ تھی۔ غزوہ احد میں ان کے بھائی سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں بہت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ خندق کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو انصار کے قلعے میں بھیج دیا تھا تاکہ یہودی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دن ایک یہودی مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے قلعے کی طرف آ نکلا۔ سیدہ صفیہ نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی، قلعے سے باہر نکلی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے رسید کی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وفات پائی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔
سیدنا زبیر بن عوام اور ان کی والدہ سیدہ صفیہ ابتدائی چند ماہ کے اندر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں اپنے ماموزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اسلام لانے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دن مکے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکے کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سیدنا زبیر تڑپ کر اٹھے، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، خیر تو ہے، یہ ننگی تلوار کس لیے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے سنا تھا کہ دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اس پر سیدنا زبیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا، اس قدر لڑتا کہ شہید ہو جاتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نبی کی حمایت میں بلند ہوئی تھی، اور اسے بلند کرنے کا شرف نوجوان زبیر کو حاصل ہوا۔ جب تک سیدنا زبیر اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک ان کا چچا نوفل بن خویلت ان پر بہت مہربان رہا، لیکن ادھر آپ نے اسلام قبول کیا، ادھر اس نے آپ پر ظلم شروع کر دیا۔ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیتا اور آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتا، پھر ان سے کہتا، اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف پلٹا، نیا دین چھوڑ دے۔ سیدنا زبیر ہر بار یہی جواب دیتے، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چچا کے علاوہ مکے کے دوسرے کافر بھی ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کئی سال تک دین کے لیے سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ درمیان سے یہ مسلمان حبشہ سے واپس بھی آئے اور پھر حبشہ چلے گئے۔ اس مرتبہ 100 سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمانوں میں سے ایک جماعت تو خیبر کی لڑائی تک حبشہ میں رہی اور 7 ہجری کے شروع میں حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچی، لیکن 40 کے قریب مرد اور عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکے واپس آ گئے۔ ان میں سیدنا زبیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے مکے واپس آ کر تجارت شروع کر دی۔ اسی زمانے میں ان کی شادی سیدنا ابو بکر کی بڑی بیٹی سیدہ اسما سے ہو گئی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ نہ چھوڑ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام گئے ہوئے تھے۔ شام سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے ساتھ مدینے جا چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ان کی ملاقات سیدنا زبیر سے ہوئی۔ سیدنا زبیر نے سفید کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر زبیر مکے پہنچے اور اپنی والدہ سیدہ صفیہ کے ہمراہ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ آپ کی تیسری ہجرت تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ بھائی چارے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمہ بن سلامہ انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ یہ بھی بہت اونچے درجے کے صحابی تھے۔ مدینے میں آنے کے کئی ماہ بعد تک کسی مہاجر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس پر یہودیوں نے یہ خبر اڑا دی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زبیر کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ مدینے میں یہ خبر پھیلی تو سب مسلمانوں نے جمع ہو کر خوشی ظاہر کرنے کے لیے تکبیر کے نعرے لگائے۔ مدینے کے پہاڑ ان کے نعروں سے گونج اٹھے، یہودیوں کے منہ لٹک گئے۔ سیدہ اسماء بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوائی، اس کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی، بچے کے لیے دعا کی۔ اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بڑے ہونے پر انہوں نے تاریخ میں بڑا نام پایا۔
سیدنا زبیر شروع سے آخر تک تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کی لڑائی پیش آئی، آپ نے اس روز سر پر زرد امامہ باندھ رکھا تھا۔ اس شان سے لڑے کہ جدھر کا رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دی۔ ایسے میں کافروں میں سے ایک بڑے پہلوان نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس وقت سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے صفیہ کے بیٹے، اس کافر کے مقابلے پر جاؤ۔ سیدنا زبیر حکم ملتے ہی اس کی طرف جھپٹے، ادھر وہ بڑھا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں بڑے طاقتور تھے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلد ہی دونوں ٹیلے سے نیچے گر پڑے۔ اب کافر نیچے تھا، یہ اس کے اوپر۔ بجلی کسی تیزی سے تلوار اس کی گردن پر ماری، کافر اپنے خون میں نہا گیا۔ اس کے جہنم رسید ہونے پر کافروں کی طرف سے ایک اور نامی گرامی بہادر عبیدہ بن سعید آپ کے مقابلے پر آیا۔ اس نے سر سے پیر تک زرہ پہن رکھی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ سیدنا زبیر نے تاک کر برچھی اس کی آنکھ میں ماری، وہ فوراً زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آپ نے اپنی برچھی کو اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر نکالا۔ لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برچھی سیدنا زبیر سے مانگ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ برچھی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس رہی، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اور پھر سیدنا عثمان کے پاس رہی۔ آخر میں یہ آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ کے پاس پہنچ گئی۔ بدر کی لڑائی میں آپ نے جو تلوار استعمال کی وہ بھی برچی کی طرح اہمیت اختیار کر گئی۔ اس تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا، لڑائی کے دوران میں اس پر دندانے پڑ گئے تھے۔ یہ تلوار زبیر کے خاندان میں مدتوں محفوظ رہی۔ اس لڑائی میں آپ کے کندھے پر گہرا زخم آیا، اس کے ٹھیک ہونے پر وہاں ایک گڑھا سا بن گیا۔ ان کے بیٹے عروہ بچپن میں اس گڑھے میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ احد کی لڑائی میں سیدنا زبیر نے کافروں کے ایک نامی بہادر کلاب بن طلحہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد دوسرے مسلمانوں سے مل کر ایسی بہادری سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا۔ پھر جب تیر اندازوں کی غلطی سے کافروں نے ایک بار پھر اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت جو جانثار جم کر کھڑے رہے ان میں زبیر بن عوام بھی تھے۔
ہجرت کے پانچویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی۔ کافروں کا ایک نامی پہلوان خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا، کسی میں ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ سیدنا زبیر نے اس کی پکار سنی تو فوراً آگے بڑھے، تلوار کا ایک بھرپور وار اس پر کیا، وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسی زمانے میں مدینے میں آباد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ نے غداری پر کمر باندھی۔ اس قبیلے کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ مدینے پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب دشمنوں نے حملہ کیا تو بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کی اطلاعات ملی تو انہوں نے فرمایا، بنو قریظہ کے ارادوں کے بارے میں کون صحیح خبر لائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال تین بار پوچھا، ہر بار سیدنا زبیر نے اٹھ کر پرجوش انداز میں کہا، اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اس وقت بنو قریظہ شرارت پر تلے ہوئے تھے، ان کے محلے میں جا کر ان کی ٹوہ لینا بہت خطرناک تھا۔ اس کام میں جان جانے کا خطرہ تھا، لیکن سیدنا زبیر نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ خود کو پیش کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اس کے بعد سیدنا زبیر گھوڑے پر بیٹھ کر دو یا تین بار بنو قریظہ کی طرف گئے۔ اور ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا، اپنے جانساروں کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے لڑنے والے مردوں کو قتل کرایا گیا۔ جن یہودیوں کو موت کی سزا سنائی گئی، ان یہودیوں کو حضرت علی اور سیدنا زبیر نے قتل کیا۔ ہجرت کے 6ویں سال صلح حدیبیہ ہوئی، اس سے پہلے بیعت رضوان ہوئی۔ 1400 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا زبیر بھی اس بیعت میں شریک ہوئے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال ہوئی۔ اس لڑائی میں مدینے سے کچھ نیک بیبیاں بھی اس خیال سے آ گئی تھیں کہ مجاہدین کے لیے کھانا پکائیں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ ان میں سیدنا زبیر کی والدہ سیدہ صفیہ بھی شامل تھیں۔ خیبر کا مارکہ شروع ہوا۔ سب سے آخر میں قموس کے قلعے پر حملہ کیا گیا۔ اس قلعے کا حاکم مرہب تھا۔ وہ یہودیوں کا نامی گرامی بہادر تھا۔ وہ جوشیلے اشعار پڑتا ہوا قلعے سے نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر آئے۔ انہوں نے آنن فانن اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کا بھائی غضبناک ہو کر میدان میں نکلا۔ اس کا نام یاسر تھا۔ اس کا ڈیل ڈول بہت زیادہ تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے سیدنا زبیر نکلے۔ یہ یاسر کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آئے۔ آپ کی والدہ صفیہ یہ فرق محسوس کر کے پریشان ہو گئیں اور بولیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے جگر کا ٹکڑا مارا جائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ وہ دشمن کو مار ڈالے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد سیدنا زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔
فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کو ایک دستے کا علم بردار بنایا اور اپنا خاص جھنڈا انہیں عنایت فرمایا۔ مکے میں داخلے کے وقت یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ مکے کی فتح کے بعد جب ہر طرف امن ہو گیا تو سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر انہیں یہ عزت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے چہروں سے گرد صاف کی۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ شریک ہوئے اور نہایت بہادری سے لڑے۔ ایک موقع پر بہت سے کافر اچانک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے تنے تنہا ان سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور جلد ہی انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا۔ سیدنا زبیر برابر اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تبوک کی مہم میں بھی آپ ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ حج کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ سیدنا زبیر سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ اس حج کے جلد ہی بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بچھڑنے کا غم سیدنا زبیر کو بھی دوسرے صحابہ کی طرح بہت زیادہ ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد دنیا کے کاموں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آپ نے خاموشی سے گھر بیٹھ کر گزارا۔ پھر سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں ان سے اجازت لے کر اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شام کے محاذ پر چلے گئے۔ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے رہے۔ رومیوں کے خلاف سب سے بڑی لڑائی یرموک کی تھی۔ اس جنگ میں رومی عیسائیوں کی تعداد قریباً 3 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان قریباً 40,000 تھے۔ مقابلہ سخت تھا۔ اس جنگ میں سیدنا زبیر نے شاندار کارنامے انجام دیے۔ لڑائی کے دوران ایک موقع پر کچھ ساتھیوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اگر آپ دشمنوں کی صفیں توڑ کر ان کے درمیان سے آگے نکل جائیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ ساتھیوں نے کہا، ہم آپ کے پیچھے رہیں گے۔ اب سیدنا زبیر نے رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ صفوں کو چیر کر آگے نکل گئے۔ کوشش کے باوجود کوئی ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ جب یہ واپس آنے لگے تو رومیوں کے ایک گروہ نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں انہیں کندھے پر زخم آئے، پھر بھی ان کے گھیرے سے نکل آئے۔ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد گڑھے رہ گئے۔ ایسا ہی ایک زخم انہیں بدر کی لڑائی میں لگا تھا۔ آپ کے بیٹے عروا بچپن میں ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔
شام کے محاذ پر سیدنا عمرو بن عاص موجود تھے۔ انہوں نے مصر پر چڑھائی کی، چھوٹے چھوٹے شہر فتح کیے۔ ایک قلعہ قصر شمع رہ گیا، وہ بہت مضبوط تھا، اس میں مصریوں کی فوج بھی بہت تھی، جبکہ عمرو بن عاص کے پاس فوج بہت کم تھی۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی۔ آپ نے 4000 فوج 4 سالاروں کے ساتھ روانہ کی۔ سالاروں کے نام یہ تھے: سیدنا زبیر، سیدنا عبادہ بن صامت، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا مسلمہ بن مخلد۔ آپ نے عمرو بن عاص کو یہ خط بھی لکھا: ان سالاروں میں سے ہر سالار 1000 سوار کے برابر ہے، اس لیے اس فوج کو 8000 سمجھنا۔ جب یہ فوج عمرو بن عاص کے پاس پہنچی تو انہوں نے سیدنا زبیر کو سپہ سالار بنا لیا، کیونکہ وہ دینی مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے اور جنگ کے میدان میں بھی اپنا لوہا کئی بار منوا چکے تھے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے چاروں طرف چکر لگایا، جہاں جہاں مناسب سمجھا مناسب تعداد میں سوار اور پیدل فوج کے دستے بٹھا دیے۔ ساتھ ہی من جنیقوں یعنی پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے سے قلعے پر پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن آپ کو بہت جوش آیا، آپ نے بلند آواز میں کہا: آج میں مسلمانوں پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور مجاہدین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر سب نے مل کر تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ یہ نعرے سن کر قلعے کے باہر موجود لشکر نے اس قدر بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ زمین ہل گئی۔ مصریوں نے سمجھا سارا اسلامی لشکر قلعے میں گھس آیا، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں سیدنا زبیر نے فصیل سے نیچے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا، پوری اسلامی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ اب تو مصریوں کی ہمت بالکل جواب دے گئی، ہتھیار پھینک دیے اور صلح کی درخواست کی۔ سیدنا عمرو بن عاص نے یہ درخواست منظور کر لی اور عیسائیوں کو امان دے کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اس قلعے کے قریب ایک بڑا شہر آباد کیا، وہ فسطاط کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد اسکندریہ فتح ہوا، اس میں بھی سیدنا زبیر نے حصہ لیا۔
27 ذی الحج کو سیدنا عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ جب آپ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے اپنے بعد بننے والے خلیفہ کے بارے میں یہ وصیت فرمائی: میں علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر خلافت کا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے خوش رہے۔ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے اور اس کی بات سنی جائے، اطاعت کی جائے۔ ان میں سے سیدنا زبیر نے اپنی خلافت کا حق چھوڑ دیا اور فرمایا: میں یہ حق علی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اس طرح سیدنا طلحہ نے اپنا حق عثمان کے لیے چھوڑ دیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنا حق سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے چھوڑ دیا۔ گویا اب خلافت کے لیے یہ تین صحابہ رہ گئے: عثمان، علی اور عبد الرحمن بن عوف۔ ان میں سے بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اپنا حق واپس لے لیا۔ یہ کہا کہ خلافت کے لیے میرے نام کو زیر غور نہ رکھا جائے، علی اور عثمان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے۔ ان بزرگوں نے فیصلے کا اختیار سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو سونپ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے سیدنا عثمان کی بیعت کر لی۔ آپ کے زمانے میں سیدنا زبیر نے پوری مدت خاموشی سے بسر کی۔ ایک بار سیدنا عثمان بیمار ہوئے تو اپنا قائم مقام زبیر کو مقرر کیا، امیر حج بھی انہیں بنایا اور فرمایا: بے شک تم لوگوں میں زبیر بہتر ہیں اور رسول اللہ کو تم سے زیادہ محبوب تھے۔ 35 ہجری میں باغیوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو زبیر کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے چند مسلمانوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں سیدنا عثمان کا جنازہ اٹھایا، آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد سیدنا علی خلیفہ بنے۔ اس موقع پر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اس زمانے میں امت کی ماں سیدہ عائشہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئی تھی۔ حج سے فارغ ہو کر آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئی تھی کہ خبر ملی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، علی خلیفہ بن گئے ہیں، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبریں سن کر وہ واپس مکے چلی گئیں۔ اتنے میں سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی مدینے کے پریشان کن حالات بیان کیے۔ مکے کے لوگوں کو بھی یہ تمام حالات سنائے گئے۔ آخر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا، عثمان کے خون کا بدلہ لینے اور فتنہ فساد دور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ سیدنا علی کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ اپنا لشکر لے کر چلے۔ دونوں لشکر بصرہ کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے۔ صلح کی کوشش شروع ہوئی۔ عائشہ صدیقہ نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا، فتنہ بپا کرنے والوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ سیدنا علی نے اپنی مجبوری بیان فرمائی۔ ابھی صلح کی بات چیت ہو رہی تھی کہ فسادیوں نے رات کی تاریکی میں دونوں طرف سے تیر چلا دیے۔ اس طرح جنگ بغیر کسی ارادے کے چھڑ گئی۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ سیدنا علی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے آئے اور بلند آواز میں فرمایا، اے زبیر، کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رسول اللہ کے سامنے سے گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا، کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا تھا ہاں، تو آپ نے فرمایا تھا ایک دن تم علی سے ناحق لڑو گے۔ یہ سن کر سیدنا زبیر نے فرمایا، ہاں مجھے یاد آ گیا ہے۔ سیدنا علی اتنا فرما کر لشکر میں واپس چلے گئے، لیکن زبیر رضی اللہ عنہ میں فوری طور پر تبدیلی آ گئی۔ اسی وقت لڑائی کا میدان چھوڑ کر شہر بصرہ کی طرف چل دیے۔ ان کا خیال تھا بصرہ سے اپنا سامان لے کر واپس مدینے چلے جائیں۔ ایک شریر شخص عمر بن جرموز میدان جنگ میں آپ کا تعقب کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ جب آپ نماز پڑھنے لگے، اس شخص نے ایسے میں تلوار کا وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جگہ کا نام وادی سبا تھا، وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ ابن جرموز کا خیال تھا کہ آپ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت علی خوش ہوں گے، چنانچہ وہ زبیر شہید کی تلوار اور زرہ وغیرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ اس نے زبیر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کو بہت صدمہ ہوا اور ابن جرموز کو بد دعا دی۔ حضرت زبیر مالدار تھے لیکن سادہ زندگی گزاری، کئی شادیاں کی۔ شہادت کے وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے عبداللہ بن زبیر نے بہت شہرت پائی، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اخلاق حد درجے پاکیزہ تھا، دیانت اور امانت میں مشہور تھے، غضب کے بہادر تھے، شجاعت میں اپنا لوہا منوایا، بہت اچھے شاہ سوار تھے، سخاوت میں بھی کسی سے کم نہیں تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنا زیادہ وقت رسول اللہ کی خدمت میں گزارتے تھے۔ سیدنا زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ سیدنا زبیر کو بھی دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری نبوت کی زبان مبارک سے ملی۔ اللہ کی آپ پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔
اشرہ مبشرہ میں سے چھٹے صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا۔ لیجئے اب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حال سنیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف 589 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ گھر والوں نے نام عبد امر رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبد الکعبہ نام رکھا گیا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور عبد الرحمن رکھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھی۔ والد کا نام عوف تھا۔ چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوف بن عبد عوف نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ والدہ کا نام شفا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ اس وقت حیات تھی۔ ان کے کانوں میں جوں ہی اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے شروع کے 3 سالوں میں سیدہ شفا نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے۔ والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی عزت بھی حاصل ہوئی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں شامل ہوئی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بچپن کے حالات نمایاں نہیں ہیں، اتنا ذکر ملتا ہے، عزت والے خوشحال گھرانے میں پرورش پائی، ماں باپ نے تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی، اس طرح یہ نیک، عقل مند اور بہادر نوجوان بنے۔ عرب کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے یہ ان سے دور رہے، شراب سے بھی محفوظ رہے۔ ان کے والد عوف مکے کے کامیاب تاجر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی تجارت کے گر سکھائے، پھر وہ والد کے ساتھ تجارتی سفر پر جانے لگے۔ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اس سے کئی سال پہلے عوف اپنے بیٹے عبد الرحمن کو تجارت کے لیے یمن لے گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ عثمان اور ان کے والد عفان بھی تھے۔ راستے میں ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، اس حملے میں ان کے والد مارے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور باپ کے قاتل کو اسی وقت ہلاک کر دیا، باقی حملہ آور بھاگ نکلے۔ اس طرح عبد الرحمن، عثمان غنی اور ان کے والد کو اللہ نے بچا لیا۔
سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی عمر 30 برس کے قریب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ کی دعوت ابو بکر صدیق کے ذریعے عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی تو آپ اسلام لے آئے۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا 13واں نمبر ہے۔ نبوت کے 4th سال آپ نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی، اس پر مکے کے لوگ آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے سخت دشمن ہو گئے، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ان لوگوں کو جب عبد الرحمن بن عوف کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو انہیں بھی بری طرح ستانے لگے، وہ حوصلے اور صبر کے ساتھ ظلم برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے نبوت کے 5th سال مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس پر مکے سے 16-17 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ یہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ پھر جب یہ خبر اڑی کہ مکے کے تمام کافر مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ لوگ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے، ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ یہ حضرات مکے کے قریب پہنچے تو انہیں پتا چلا خبر غلط تھی، اب انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ قریش کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جب مکے کے کافروں کا ظلم پھر بڑھا تو ایک بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس مرتبہ 100 سے زیادہ مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ یہ ان کی اللہ کے راستے میں دوسری ہجرت تھی۔ مکے کے کافروں نے اپنے آدمی حبشہ بھیجے تاکہ شاہ حبشہ نجاشی کو مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے، لیکن نجاشی نے ان کی بات نہ مانی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا، مذہب کی روح سے عیسائی تھا۔ جب اس نے مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تو جواب میں وہ کافی متاثر ہوا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں موجود مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اب مدینے پہنچ جائیں تو تب عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی۔
سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی اس وقت آپ کی عمر 43 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے باقی زندگی مدینے میں گزاری۔ بھائی چارے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ربیع کو ان کا بھائی بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو انہی کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے تھے۔ سعد بن ربیع بڑے دولت مند تھے۔ بھائی چارے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا، جائیداد کا، غرض کے ہر چیز کا نصف آپ کو دینا چاہا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بھائی یہ سب چیزیں تمہیں مبارک ہوں، مجھے تو تم صرف بازار کا راستہ بتا دو جہاں تجارت ہوتی ہے۔ سعد بن ربیع نے انہیں بازار کا راستہ بتا دیا۔ آپ بازار گئے اور وہاں سے پنیر اور گھی خرید کر ان کی تجارت شروع کر دی۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ بہت جلد وہ کامیاب تاجر بن گئے اور دولت مند ہو گئے۔ آپ نے اپنی زندگی اور دولت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ جہاد میں بھی ہر طرح حصہ لیا۔ بدر کی لڑائی میں آپ شریک تھے۔ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ احد کی لڑائی میں جو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جم کر کھڑے رہے، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے رہے، زخم پر زخم کھایا لیکن اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ لڑائی کے بعد ان کے جسم پر 21 زخم گنے گئے۔ ان میں پاؤں کا زخم اس قدر شدید تھا کہ ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے۔ ہجرت کے پانچویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی، اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ عرب کے تمام کافروں نے مل کر مدینے پر چڑھائی کی تھی۔ آپ نے مدینے میں ٹھہر کر اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سیدنا سلمان فارسی کے مشورے پر شہر کے گرد خندق کھودی گئی۔ اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بھی حصہ لیا۔ شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے دومت الجندل سے گزرتے تھے۔ اس علاقے میں بنو کلب کے لوگ آباد تھے، یہ لوگ عیسائی تھے اور قافلوں کے لیے بڑا خطرہ تھے۔
شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو سالار بنا کر 700 صحابہ کا لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بنو کلب کو اسلام کی دعوت دی۔ 3 دن تک وہ انہیں تبلیغ کرتے رہے، آخر تیسرے دن قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ ساتھ تھے۔ قبیلہ بنو حوازن اور بنو سعد نے مکے پر حملے کی تیاری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھے۔ حنین کے مقام پر یہ قبیلے جمع ہو رہے تھے، آپ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ انہوں نے لڑائی کے میدان میں بہت جوان مردی دکھائی، ڈٹ کر لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، ان کے 6,000 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ نکلے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب تمام صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ایک بڑی رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس سفر میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے ہٹا دیں، لیکن آپ نے فرمایا رہنے دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک رکعت ادا کی۔ ان کے سلام پھیرنے پر آپ نے بقیہ نماز پوری کی۔ تبوک سے واپسی پر آپ نے حج کے لیے 300 صحابہ کا قافلہ مکے کی طرف روانہ کیا، اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 100,000 سے زائد صحابہ ساتھ تھے، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بھی شدید صدمہ پہنچا، غم سے نڈھال ہو گئے۔
ابو بکر صدیق کی خلافت میں آپ سے حکومتی معاملات میں مشورے لیے جاتے رہے، اسی طرح سیدنا عمر کے دور میں بھی آپ مشیر رہے۔ آپ کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، امیر حج بنائے گئے۔ ایک مرتبہ شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ آ کر رکا۔ امیر المومنین عمر فاروق کو پتا چلا تو سید عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، قافلے والے تھکے ماندے ہوں گے، بے خبر سو جائیں گے، ایسے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، آؤ تم اور میں رات کو قافلے کی پہرہ داری کریں۔ چنانچہ دونوں رات بھر پہرہ دیتے رہے۔ 16 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بیت المقدس کے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ طے پانا تھا اور اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کو بیت المقدس حوالے کرنا تھا۔ یہ معاہدہ جابیہ کے مقام پر لکھا گیا۔ گواہ کے طور پر عبد الرحمن بن عوف نے دستخط کیے۔ سیدنا عمر نے جب آخری مرتبہ 23 ہجری میں حج کیا تو عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے۔ ابو لولو یہودی نے جب سیدنا عمر فاروق پر خنجر سے 6 وار کیے تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی۔ اس وقت تک ابو لولو نے 9 صحابہ پر وار کیے تھے، ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زخم بہت شدید تھے، لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ اس حالت میں آپ نے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا، میں ان سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ وہ 6 نام یہ تھے، سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ یکم محرم 24 ہجری کو عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ قبر میں اتارنے والوں میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ آپ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ بھی عبد الرحمن بن عوف کی بہت عزت کرتے تھے، آپ نے انہیں امیر الحج بھی بنا کر بھیجا۔ 29 ہجری میں حج کے لیے گئے تو عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لے گئے۔ سیدنا عثمان کی خلافت کے 6 سال امن و سکون سے گزرے، لیکن پھر ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ عبد الرحمن بن عوف کبھی بھی کسی سازش کے قریب تک نہ گئے، اپنا وقت نہایت خاموشی سے گزارتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آ پہنچا۔
عبد الرحمن بن عوف نے خلافت عثمانی میں خلافت کے 8 سال 31 ہجری میں وفات پائی۔ وہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ تھی، منگل کا دن تھا، اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا۔ سیدنا علی نے ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر دکھ بھرے لہجے میں فرمایا، عبد الرحمن بن عوف تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کے چل دیے۔ سعد بن ابی وقاص بھی جنازے میں شریک تھے، راستے میں کئی بار ان کے منہ سے نکلا، آہ یہ پہاڑ بھی چل بسا، یعنی یہ بڑی شان والا آدمی بھی رخصت ہوا۔ امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام نے پڑھائی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، قد لمبا اور رنگ سرخ تھا، آنکھیں بڑی اور پلکیں لمبی اور داڑھی گھنی تھی۔ سادہ کھانا پسند تھا، کبھی گھر میں عمدہ کھانا پکتا تو اس کو دیکھ کر رو پڑتے اور فرماتے، رسول اللہ اور آپ کے گھر والوں کو تمام عمر پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ مل سکی۔
آمدنی کا بڑا ذریعہ تجارت تھا، نہایت کامیاب تاجر تھے، جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی تھے، اپنی دولت بے دریغ اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے۔ لطف کی بات یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو دیتا تھا۔ نماز پڑھتے وقت اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح کوئی عاجز بندہ اپنے آقا کے سامنے حاضر ہو۔ اس وقت انہیں اپنے آقا کی عبادت کے سوا کسی بات کا خیال نہیں رہتا تھا۔ نوافل بھی بہت پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بہت روزے رکھتے تھے۔ زندگی میں کئی حج کیے، دین کے بہت بڑے عالم تھے، کئی شادیاں کی، ان سے 8 لڑکیاں اور 20 کے قریب لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کے ایک بیٹے ابو سلمہ کا شمار بہت ہی بڑے عالموں اور تابعین میں ہوتا ہے۔ گھر والوں سے بہت شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے باوجود آپ آخرت کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے، کبھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اپنا مال غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کرتے رہتے تھے۔ آپ کو اللہ نے بے انتہا دولت دی تھی، ساتھ ہی دل بھی بہت بڑا دیا تھا۔ ایک روز اپنی ایک زمین 40,000 میں فروخت کی، اسی وقت یہ رقم مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرا دی۔ ایک مرتبہ جہاد کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پیش آئی، آپ نے 500 گھوڑے دیے۔ ایک دفعہ 500 اونٹ مجاہدین کی خدمت کے لیے پیش کیے۔ ایک اور موقع پر 1500 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے۔ 2 اور موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی تو آپ نے 40,000 نقد پیش کر دیے۔ ایک روز آپ نے غلام آزاد کرانے کی ترغیب دی، عبد الرحمن بن عوف نے ایک ہی دن 30 غلام آزاد کر دیے، حالانکہ ایک ایک غلام کئی ہزار میں خریدا تھا۔ وفات سے پہلے فرمایا، بدر کی لڑائی میں جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ان میں سے جو ابھی تک زندہ ہیں انہیں بلاؤ، اور میری طرف سے ہر ایک کو 400 دینار پیش کرو، اور میری طرف سے درخواست کرو کہ وہ یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ اس وقت تقریباً 100 بدری صحابہ زندہ تھے، ان سب نے نہایت خوشی سے یہ ہدیہ قبول کیا۔ پھر فرمایا کہ 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے جائیں، چنانچہ یہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے گئے۔ آپ بہت بہادر اور نڈر تھے، حد درجے پرہیزگار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد الرحمن بن عوف سے بہت محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے امہات المومنین کا ہر طرح خیال رکھا، بڑی بڑی رقمیں انہیں بھیجا کرتے تھے۔ ایک بار خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو کوئی سخت بات کر دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور فرمایا، خالد تم میرے بدری صحابہ میں سے کسی کو تکلیف نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی احد کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی بدری صحابہ کے مرتبے کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔
عبد الرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، ضرورت پڑنے پر اپنی جان، اولاد اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کافروں سے جتنی لڑائیاں ہوئیں وہ قریب قریب سبھی میں آپ کے ساتھ رہے۔ وہ ان چند صحابہ میں سے تھے جن میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا تاکہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو پورا کر سکے۔ ایک روز عبد الرحمن بن عوف آپ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ گھر سے باہر نکلے، عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کے پیچھے ہو لیے۔ ایسے میں آپ کچھ فاصلے پر واقع ایک باغ میں داخل ہوئے۔ جب آپ کافی دیر تک باغ سے باہر تشریف نہ لائے تو یہ بھی باغ میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں۔ اسی حالت میں بہت دیر گزر گئی، عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے۔ دل میں خیال گزرا کہ شاید اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی روتے ہوئے آپ کے نزدیک گئے۔ اسی وقت آپ نے سر مبارک اٹھایا اور دریافت فرمایا، عبد الرحمن بن عوف کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے، میں سمجھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اے عبد الرحمن، جبریل مجھے خوشخبری دے رہے تھے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجے گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا۔ یہ سجدہ اس خوشخبری کے شکرانے کا تھا۔ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی کچھ زمین 40,000 میں بیچی۔ اس کا ایک حصہ انہوں نے اپنے خاندان بنو زہرہ کے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ امت کی ماؤں کی خدمت میں بھیج دیا۔ عائشہ صدیقہ کے پاس ان کا حصہ پہنچا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے دیا؟ انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے زمین فروخت کی ہے اور مال تقسیم کیا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، مجھ پر اور تم پر سوائے بھلے لوگوں کے کوئی مہربانی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ابن عوف کو جنت کی نہر سے سیراب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو صادق اور سخی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، میرے بعد جو شخص تمہاری خدمت کرے گا وہ صادق اور سخی ہوگا، اور یہ عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جنہوں نے امہات المؤمنین کی بہت خدمت کی، اللہ تعالی کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔
محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے اشرع مبشرہ کا تیسرا حصہ سن رہے تھے۔ اشرع مبشرہ چار حصوں پر مشتمل ہے۔ ان چار حصوں میں دنیا کے جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے ان کے حالات واقعات اور کارنامے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں، دارالسلام اسٹوڈیو 36 لوور مال نزد سیکریٹریٹ سٹاف لاہور، فون 724-0024، 723-2400 اور 712-0054، فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔